علاغ العلا بے کمالگی کشف دجا بے جمالگی حسن جمیع خصالگی صلو علیہ و آلہ
طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين اما بعد قال الله تعالى في القران الحكيم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیے محمد والے صلی اللہ آپ سب مومنین کی خدمت میں اور سب سے پہلے سب سے بڑھ کر زمانے کے امام کی خدمت میں آج کے دن کی اس مبارک مناسبت کی مبارکباد عرض کرتے ہیں. ایک مناسبت نہیں ہے، دو مناسبتیں ہیں. ایک انبیاء کے سردار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک ان کے وہ عظیم فرزند کہ جن سے اسلام کی حقیقی شکل یعنی مذہب مکتب اہل بیت مذہب جعفری منسوب ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان ہستیوں کی سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے تمام تر مسائل کے حل انہی سے پوچھنے اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں سے حل کرنے کی توفیق دے کہ ہماری حقیقی کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم جو راستہ یہ بتا کر گئے تھے اپنے تمام کام اسی راستے پر چل کر انجام نہ دیں. میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کا تعارف کرواتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ عام طور پہ جب پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں ایک سٹیج سیکرٹری ہوتا ہے، اور وہ مختلف جنہوں نے تقریر کرنی ہے یا کوئی اور بات کرنی ہے ان کو وہ انوائٹ کرتا ہے، اور انوائٹ کرنے سے پہلے سامعین کو ان کا تعارف کرواتا ہے. اگر کوئی بلانے والا، آپ فرض کریں کہ ایک کسی کالج میں پروگرام ہو رہا ہو اور اس میں مختلف مہمان آئے ہوئے ہیں، جو سٹیج سیکرٹری ہے وہ ایک ایک کا تعارف کرواتا ہے اور وہ پھر آ کر اپنی اپنی بات کرتے ہیں، لیکن ایک شخصیت بیچ میں ایسی بیٹھی ہو کہ جب اس کی باری آنے لگے تو جو کالج کا پرنسپل ہے وہ سٹیج سیکرٹری کو منع کر دے اور کہے کہ یہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اس کا تعارف میں خود کرواؤں گا. توجہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بشریت کو ان کا تعارف خود کرواتا ہے. کئی جگہوں پر کروایا. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقین جان لو، اس بات پر باور کر لو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے پاس تو تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم کہ جس سے تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یعنی ہم نے ایک ایسے جذبے والا ایک ایسی صفت والا رسول تمہاری طرف بھیجا ہے کہ جن کی طرف بھیجا گیا ہے چاہے انہوں نے اس کو مان لیا ہو چاہے ابھی اس کو مانا بھی نہ ہو کسی کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی. یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ جن کی طرف اسے بھیجا گیا وہ ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں کہ جس راستے پر چلنے کا نتیجہ اللہ نے عذاب بتایا ہے, اور وہ تو اللہ کی بات کو واضح جانتا ہے, تم نہیں جانتے. جو وہ دیکھ چکا ہے تم نہیں دیکھتے اس کو, تو وہ جب دیکھتا ہے کہ تم اس راستے پہ جا رہے ہو جس راستے پر تکلیف ہی تکلیف ہے, جس کا نتیجہ بہت بڑا بہت بڑی پریشانی ہے تمہارے لیے, تو ہم نے یہ جذبہ اتنا زیادہ یہ درد اتنا زیادہ اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ تم اس کو پتھر بھی مارو تب بھی تمہاری تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی. یہ جو لفظ ہے نا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی اللہ کی ذات ہے جس نے جاہلوں میں ایک رسول کو بعث مبعوث کیا ہے. یہ بعث کا لفظ بڑا عجیب ہے, کہتے اس کا ترجمہ آپ پڑھتے لکھا ہوتا ہے ایک رسول کو بھیجا, یہ بعث کا ترجمہ نہیں ہے. بعث اس چنگاری کو بھی کہتے ہیں کہ جو اچانک بھڑک کر اٹھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آگ جل رہی ہو بھڑک کر اندر سے چنگاریاں نکلتی ہیں, اس اٹھان کو بعث کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. بھڑکنے کا معنی ہے اس میں, یعنی یہ ایسا رسول ہے ہم نے اسے بھیجا نہیں ہے, ہم نے اسے بھڑکا کر بھیجا ہے. اب یہ بھڑکا کا تصور کریں, ہم عام طور پر بھڑکانے کو نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے سے وہ بندہ تم سے لڑنے آ رہا ہے فلان شخص نے اسے بھڑکایا ہے اور اتنا بھڑکایا ہے کہ تم جو مرضی کہتے رہو وہ سنے گا ہی نہیں, وہ تمہارے ساتھ لڑ پڑے گا. اس معنی کو ذہن میں رکھیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو تمہاری ہدایت کے لیے اتنا بھڑکا دیا ہے کہ تم اس کو پتھر مارو بے احترامیہ کرو تب بھی اپنا کام کرتا رہے, اتنا بھڑکا ہوا ہے کہ تمہارے رویے اسے اپنے کام سے روکے گے نہیں, جو کام اس کے ذمے کر کے چھوڑے گا. اور آپ دیکھیں کیسی بعثت, اسے کہتے ہیں بعثت, بعثت انبیاء یہیں سے مبعوث کیا یعنی بھڑکا کے بھیجا, اور بھڑکانے کا معنی سمجھیں آپ. ایسا اخلاق ہے کہ مجھے ذہن میں آ گیا, میں آپ بیان کرنا تھا ذرا بعد میں کرنا تھا پہلے کر دوں. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو سیرت رسول اللہ میں ہمیں ملتی ہیں, اس کا تصور کرنا کہ ایسا ہو سکتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. زید ابن حارثہ جناب خدیجہ کا غلام ہے, انہوں نے خریدا ہوا تھا, جب رسول اللہ سے ازدواج ہوا تو یہ غلام بی بی نے رسول اللہ کو اپنے شوہر نامدار کو ہدیہ کر دیا, گفٹ دے دیا. اتفاق یہ ہوا کہ زید ابن حارثہ کا جو والد تھا یہ کہیں سے ڈھونڈتا اپنے بیٹے کو پوچھتا مکہ پہنچ گیا, اس کو پتہ چلا کہ تیرا بیٹا مکہ میں ہے, وہاں بکا جا کر. اور دوسرا اتفاق یہ تھا, یہ ہوا کہ یہ جو زید ابن حارثہ کا والد ہے یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. اب ایک بچہ کہ جس کو بازار میں جو بکا اور غلام بن گیا, جو ایک سردار ایک بادشاہ ایک ویل آف باپ کی اولاد ہے, وہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے, اس کو اگر خبر ملے کہ تو بہت امیر باپ کا بیٹا ہے, اس کو کتنی خوشی ہوگی. یہ مثلاً میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ 8-10 ہزار روپے میں سارا دن اس کو محنت کرنی پڑتی ہو, 8-10 ہزار مہینے پہ جاب کر رہا ہو, اس کو پتہ چلے کہ تمہارے ابا تو تمہارے لیے خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی حالت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے جاب چھوڑے گا کہ یہ مجھے کیا کرنا پڑتا ہے. آپ رسول اللہ کی عظمت دیکھیے, انسان تصور نہیں کر سکتا وہ کیا کرتے ہوں گے کہ زید ابن حارثہ کا والد آتا ہے اور اپنے بیٹے کو آ کے بتاتا ہے کہ تیری مشکل کے دن ختم ہو گئے, تیری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے, جو تیرا جو بھی تیرا مالک ہے اس کو پیسے دوں گا, جو وہ قیمت کہے گا دے کر تجھے میں چھڑوا کے لے جاؤں گا. زید اس سے کہتے ہیں کہ میرے جو آقا ہیں یہ محمد ابن عبداللہ ہیں, آپ ان سے جا کے بات کریں. وہ والد جاتا ہے رسول اللہ کے پاس اور ان سے جا کر کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, بس کسی مصیبت کی وجہ سے یہ گم گیا اور یہاں پر آ کر مثلاً اس کو بیچ دیا گیا, اور آپ جو بھی قیمت لینا چاہیں, میں مالدار آدمی ہوں, جو بھی قیمت لینا چاہیں لے لیجئے اور میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے بیٹے کو میں نے آج سے آزاد کیا اور اس کی کوئی قیمت مجھے نہیں چاہیے. تو باپ تو اور خوش ہو گئے, اور باپ اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی قیمت نہیں لی, بہت اچھے کوئی انسان ہے, انہوں نے کوئی قیمت نہیں لی, تو اب تو آزاد ہے, انہوں نے تجھے آزاد کر دیا, میرے ساتھ چل وہاں پر, تو اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے, تو زندگی کی لذت آسانیاں تیرے انتظار میں ہیں. تو زید ابن حارثہ اپنے والد کو جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, آپ کی سرداری سے ان کی غلامی مجھے زیادہ عزیز ہے. انسان تصور کرنے کی کوشش کرے کہ رسول اللہ نے اس غلام کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے کہ یہ اپنے سردار باپ کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتا, اور رسول اللہ کی جدائی اس کے لیے سخت. اپنے باپ کو اس نے انکار کر دیا, اور اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. زید ابن حارثہ رسول اللہ کا منہ بولا بیٹا ہے, اور ان کا بیٹا زید کا بیٹا کون ہے؟ اسامہ ابن زید ابن حارثہ. وہ اسامہ کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر کا سربراہ بنایا تھا, اور کچھ لوگوں نے اس لشکر کے ساتھ جانے سے کچھ مسائل اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر انکار کر دیا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر آج تمہیں اسامہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس سے پہلے بعض معاملات میں اس کا باپ بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا. چونکہ یہ غلام تھا تو جن کے دلوں سے سرداریاں نہ نکلی ہوں, دماغوں سے دین نے بھی نہ نکالی ہوں, دین نے ان کو ٹھیک نہ کیا ہو, وہ رسول اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالاروں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ تاریخ اسلام میں بڑا واضح طور پر موجود ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس فرمایا ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے تمہاری طرف, عزیز علیہ. عزیز سختی کو کہتے ہیں, جو چیز بہت سخت ہو, نہ ٹوٹ سکے, نہ اسے کوئی ٹیڑھا کر سکے, نہ کوئی اسے توڑ سکے, ایسی سخت چیز کو عربی میں عزیز کہتے ہیں. اور عزت بھی یہی ہے, عزیز جس پر کوئی غالب نہ آ سکے. ہم اردو میں تھوڑا سا اور معنی کرتے ہیں عزت کا بھی اور عزیز کا بھی. عزیز ہے اس پر, یعنی اس رسول کے لیے بہت سخت ہے, ما عنت تم, ہر وہ چیز جس کی وجہ سے تم تکلیف میں پڑتے. رسول اللہ تمہاری تکلیف دیکھ کر سکون میں نہیں رہتے. یہ درد تھا رسول اللہ کا جس نے مختصر ٹائم میں ایک بہت بڑا انقلاب, آپ اندازہ کیجئے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام اتنا زبردست کوئی دین تھا تو کون سی آئیڈیل سوسائٹی اسلام نے قائم کی؟ آپ ہمیں اگزامپل دیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ توجہ فرمائیے. آپ رسول اللہ کے, اسلام اچھا ہے یا برا فیصلہ کیجئے, آپ رسول اللہ کے آنے سے پہلے اس قوم کی حالت دیکھیے تاریخ میں, یہ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، اکثریت سوائے گنتی کے چند افراد کے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جاہل ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور کئی کئی عشرے یعنی دس دس بیس بیس سال ان اپنی دشمنیوں کو زندہ رکھتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، بدلے لیتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، اخلاقی اعتبار سے انتہائی پست ہیں، علمی اعتبار سے انتہائی پست ہیں، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے انتہائی یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ اس قوم میں اللہ ایک شخصیت کو بھیجتا ہے اور چند سال گزرنے کے بعد یہ ایک انتہائی کمزور ترین قوم، انتہائی پسماندہ قوم ایران اور روم کے امپائرز کو تھریٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان کو فتح بھی کر لیا۔ یہ طاقت اور یہ ترقی اور پھر حکومتیں چلانے کا والا برین جو غلاموں کے طور پر پرورش کیے جائیں اور جن کو قصے سنا کر، داستانیں سنا کر ہوائی وادیوں میں رکھا جائے، ان کو زمینی باتیں نہ بتائی جائیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ کون سی چیز ہے سوائے رسول اللہ کی اس تحریک کے اور اسی قرآن کی بنیاد پر جو رسول اللہ نے دین اور معاشرہ قائم کیا، اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہمیں ملتی ہے تاریخ میں جس نے اس کمزور اور پست قوم کو اس زمانے کے جو تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور ترقی اور فوجی طاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور تھے، ان کو بھی شکست دلوا دی۔ اور ٹھیک ہے کہ رسول اللہ کے بعد مسائل اس طرح آگے نہیں بڑھے جس طرح بڑھنے چاہیے تھے، اور اگر بڑھتے تو خدا جانے کیا ہوتا، دنیا کیسی ہوتی۔ لیکن آپ اس کو بھی دیکھیے کہ رسول اللہ نے جو پش کیا تھا اس معاشرے کو، یعنی جس حالت میں اور جسے ہم مومنٹم کہتے ہیں، اس قدر زور سے اس کو دھکیلا تھا اس معاشرے کو، اس قوم کو، کہ خراب ہوتے ہوتے بھی جو آج امت کی حالت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس خرابی کی حالت میں پہنچتے پہنچتے بھی اس قوم نے کتنا عرصہ لیا۔ ٹریک سے اترنے کے بعد بھی رکتے رکتے، دنیا اپنے ہاتھ سے دیتے دیتے، طاقت اپنے ہاتھ سے نکالتے نکالتے، اس قوم نے کتنا ٹائم لیا۔ رسول اللہ اس قدر زور سے اس قوم کو آگے کی طرف، ترقی کی طرف پش کر کے گئے تھے۔ اب جو حالت ہے آج، اس کو دیکھ کر بعض نوجوان ہمارے کہتے ہیں کہ اسلام میں کچھ ہوتا تو نظر آتا، تو اس میں قصور اسلام کا نہیں ہے، اس میں قصور مسلمانوں کا ہے۔ وہ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ مولانا حضرات نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی ہے، اسلام ہے اسلام ہے، بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ، بتی رکتی، وہ ٹرک چلتا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ کچھ آتا ہی نہیں، اسلام ہمیں کیا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگو؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، آپ چھوڑ دو، کیونکہ عقل مند آدمی کو جب پتہ چلے کہ دھوکہ ہوا ہے وہ نہیں جاتا۔ آپ خود زحمت کرو، دیکھنے کی کوشش کرو۔ مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا آپ کو ٹھیک نہیں بتا رہے تو مولانا قصوروار ہے، اللہ تو قصوروار نہیں ہے۔ آپ کو ہسٹری بتاتی ہے کہ اس دین نے، اس دین کو لانے والے نے ایک قوم کی کایا پلٹ دی تھی، اور ان کو کہاں سے لا کر کہاں کھڑا کر دیا تھا، اخلاقیات کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فوجی طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انہیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ اگرچہ اس قوم کو جس طرح قدر شناسی کرنی چاہیے تھی اور شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، اس طرح نہیں کی، لیکن پھر بھی یہ چکی چلائی اتنے زور سے گئی تھی کہ اس کو رکتے رکتے بھی بہت ٹائم لگ گیا، اور اس کی بیک پر یہی قرآن تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس درد کے ذریعے ہوا جسے قرآن رسول اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ تو ایسا درد رکھتا ہے اپنے دل میں کہ تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میں سے کوئی فرد اگر تکلیف میں ہو، تمہارا رسول تکلیف میں آ جاتا، درد میں آ جاتا۔ لہذا کبھی فرماتا ہے وہ میرا امتی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کے ہمسائے میں کوئی خالی پیٹ والا بھوکا سو رہا ہو۔ کس قدر ہیں ایسی چیزیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس پہلی بات بتائی عزیز علیہ ما عنتم, دوسری حریص علیکم, تمہیں تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا, تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے. اب حرص کا معنی آپ کو پتہ ہے, اس کو بھی ہم نیگیٹو طریقے سے لیتے ہیں, فلان آدمی بڑا حریص ہے, یعنی جو چیز اس کی خواہش جو ہے چاہتا ہے حتماً پوری ہو, فوری پوری ہو, صبر بھی نہیں کر سکتا, اس کا بس نہیں چلتا کہ یہ چیز کیسے میں حاصل کروں. اللہ تعارف کروا رہا ہے اپنے رسول کا کہ یہ تمہاری نجات کے لیے کہ تم اس کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کر لو, اس سے صبر ہی نہیں ہوتا, حریص. لہذا اتنا حریص ہے, اتنا اس معاملے میں بے صبرہ ہو جاتا ہے, یہ وہ منفی والا بے صبرہ نہیں ہے, یعنی اپنی قوم کو جن کی طرف بھیجا گیا ہے ان کی نجات کے لیے, جہنم سے نجات کے لیے, انہیں خدا سے جوڑنے کے لیے, اس قدر رسول اللہ کے اندر جذبہ ہے کہ جس نے بھیجا ہے یہ جذبہ دے کر اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس قدر مشقت میں خود کو ڈال لیں. یعنی جس نے بھیجا ہے وہی کہتا ہے کہ تھوڑا ریسٹ کریں, اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالیں. اور اللہ سب سے بڑا سچا ہے, فرماتا ہے آپ ان کے پیچھے چل چل کے چل چل کے چل چل کے اس غم میں کہ یہ کیوں آپ کی بات نہیں مان رہے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. آپ اس آیات سے تصور کیجئے اس شخصیت کا کہ کس قدر تڑپ رکھتے تھے, اور تب اللہ کے رسول نے یہ معاشرہ قائم کیا اور آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو انجام دینے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اگر وہ ہوں تو وہ کام ہوتا ہے, اگر وہ چیز نہ ہو تو کام ہی نہیں ہوتا. جو رسول اللہ کا امتی حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی اور چاہتا ہے کہ میرا دل رسول اللہ کے دل سے اللہ جوڑ دے, تو وہ دل درد سے بھرا ہے. جو دل اپنے اندر درد ہی نہیں رکھتا انسانوں کا, مسلمانوں کا, وہ دل کہیں اور سے تو جڑا ہو سکتا ہے, اس درد سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں. میں نے کہا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کہے مجھے یہ کام سیکھنا ہے, تو ایک اچھا استاد اسے کہتا ہے یہ کام تجھے سیکھنا ہے, اس سے پہلے تجھے کچھ اور, اگر ایک صفت تیرے اندر نہ ہو تو یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا. ایک یہ جیپنیز کہانی ہے, قصہ ہے کہ اس میں ایک شخص ایک آدمی کے پاس گیا, استاد کے پاس, جو تلوار بازی کا ماہر تھا, اور وہ لڑکا اس سے کہتا ہے کہ آپ بہت تجربے کار استاد ہیں, میں خواہش مند ہوں کہ آپ کی شاگردی میں آؤں اور میں جاپان کا سب سے بہترین تلوار باز بننا چاہتا ہوں, جو آپ مجھ سے زحمت کروائیں مشقت کروائیں میں تیار ہوں. اس نے کہا کل سے میرے گھر پہ نوکری پہ آ جا. اس نے کہا میں تلوار سیکھنی ہے. اس نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, میرے گھر پہ آ جاؤ, نوکری کرنی ہے, تلوار ولوار ابھی ہو تو میں نہیں سکھاؤں گا, تم نے نوکری کرنی ہے. وہ آ گیا اگلے دن. کیا کرنا ہے؟ کپڑے دھو. کیا کرنا ہے؟ جھاڑو لگاؤ. کیا کرنا ہے؟ دروازے صاف کرو, گھر صاف کرو, دیواریں صاف کرو, یہ کرو وہ کرو. اب کچھ دن گزرے تو اس نے کہا کہ میں تو تلوار سیکھنے آیا ہوں. اس نے کہا اگر اس کے بعد تم نے میری بات پہ اعتراض کیا تو پھر چلے جاؤ, ورنہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اس نے کہا اس کے بعد میں اعتراض نہیں کروں گا. اس نے بہت عرصہ اس کو گھر کے کام پر لگائے رکھا. ایک دن جب وہ کام کر رہا تھا تو پیچھے سے اس کا استاد چپکے سے آیا, ہاتھ میں اس نے بڑا سا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور یہ اس کے مثلاً کپڑے دھو رہا تھا, اپنی مستی میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوری طاقت کے ساتھ ڈنڈا اس کی کمر پہ مارا, اس کی چیخیں نکل گئی اور پلٹ کے چیخ کے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تلوار تو سکھائی نہیں, کاموں پہ بھی لگائے رکھا, میں نے قصور کیا کیا مجھے مارتے ہو؟ اس نے کہا میری مرضی, اگر اعتراض ہے چلے جاؤ. کہتا ہے نہیں جانا نہیں, بیٹھ گئے. کچھ دن گزر گئے اسی طرح پھر کوئی کام کر رہا تھا پیچھے سے اسی طرح کے دوبارہ زور سے کس کے, اور یہ روٹین چلتی گئی چلتی گئی, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر کیا خاصیت پیدا ہوتی گئی اس لڑکے کے اندر, اس نے کہا کیسے بچوں اس سے, پتہ نہیں ہے کس دن مارے گا, پتہ نہیں ہے کس ٹائم مارے گا, جب تک میں سارا وقت ہر وقت الرٹ نہ رہوں ہوشیار نہ رہوں چاروں طرف سے تب تک میں اس ڈنڈے سے بچ نہیں سکتا. تو اب وہ بالآخر اس نے یہ تلوار سیکھنے کی بجائے ہوشیار رہنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے شروع کی, اور ایک دن یہ آیا کہ وہ جتنا بھی چھپ کے آتا تھا یہ اس کو پکڑ لیتا تھا, کہتا تھا کہ آپ مجھے مارنے ہیں, اس کو پتہ چل جاتا تھا. جب یہ صفت آ گئی استاد نے بار بار ٹرائی کیا تو تب اس نے کہا کہ اب تو تلوار چلانا سیکھنے کے قابل ہو گیا, چونکہ دشمن کو مارنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا دشمن کے وار سے ہوشیار رہنا امپورٹنٹ ہے. توجہ فرما رہے ہیں, تو کچھ کام کرنے کے لیے پہلے کچھ ہونا ضروری ہے. اسلام نے کچھ نہیں دیا, اسلام نے کچھ نہیں دیا, ہم نے کیا کیا؟ ہم سے تو ایک کتاب نہیں پڑھی جاتی, ہم سے تو کوئی تھوڑی سی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ نہیں کی جاتی, یہ کام تیری خاطر کریں گے, جتنے ہم اپنی دکان سے کمیٹڈ ہیں ہم تیرے اس کام سے بھی کمیٹڈ ہیں, نہیں کیا جاتا. اسلام سے گلہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر اسلام میں طاقت نہ ہوتی, دنیا میں بھی طاقت دینے کی اسلام کے اندر پوٹینشیل اور صلاحیت نہ ہوتی تو عرب اسلام کے آنے کے بعد اور کمزور اور پست ہو جاتے. لیکن اس قوم کے مزاج کا آپ کو پتہ ہے کیسا مزاج تھا؟ اس قوم سے رسول اللہ نے کیا کام لیا؟ توجہ فرما رہے ہیں, کچھ ہم اپنی طرف دیکھیں اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ یہ دین ہمارے ساتھ, ہم دین کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے, ہم رسول اللہ کی, آج 17 ربیع الاول ہے, کوئی کمٹمنٹ ہم کر سکتے رسول اللہ کے ساتھ؟ یا رسول اللہ یہ تو غلط بھی نہیں ہو سکتا چونکہ قرآن کی آیت ہے, آپ سے جن کی طرف آپ بھیجے گئے تھے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی, آپ کہاں اور میں کہاں, آپ سے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی, مجھے کسی کی تکلیف کی پرواہ ہی نہیں ہوتی, تو یا رسول اللہ آج اس فاصلے کو میں کم کروں گا, آج میں اپنی سوچ کو اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر اور اپنے دوستوں سے آگے لے کے جاؤں گا, اور میں کوشش کروں گا دیکھوں اس معاشرے میں تیری امت کے لوگ کن کن تکلیفوں میں مبتلا ہیں, کیونکہ آج اگر وہ ہوتے تو قرآن میں جو تعارف اس زمانے میں رسول اللہ کا کرایا ہے, آج اگر وہ تشریف لے آئے ظاہری شکل میں معاشرے میں تو آج بھی رسول اللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, اور ان کے ساتھ وہی چلیں گے جو ان کے درد کو محسوس کریں گے. جو درد کو محسوس نہیں کریں گے وہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کو ہدیہ چیک کا کر رہا ہوں, جو مرضی اس سے کر لیں, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا. آدھی ہم آرام آسائش کے, تو پھر اس رسول کے نقش قدم پر یہ تعارف کروایا, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, یہ بات ہو رہی ہے سب کی. اب آئی مومنوں کی بات, بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور مومنوں کے لیے تو خاص طور پر نرم ہے اور خاص طور پر رحیم ہے. رحیم خصوصی رحمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے, اور رحیم وہ نام ہے, رحمان غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا, رحیم اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے, اپنے رسول کے لیے بھی استعمال کیا ہے, رؤوف بھی ایسا ہی, یعنی خدائی صفات والا رسول ہم نے تمہاری طرف بھیجا, جن صفات کی وجہ سے اللہ رحم کرتا ہے اللہ نے اپنی ان صفات کا نمونہ آئیڈیل بنا کر تمہاری طرف بھیجا, لہذا تمہارے رویے جیسے بھی ہوں یہ رسول وہی کرتا رہے گا جو اس کے ذمے لگایا گیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے, وقت تقریباً تمام ہے, اس 17 ربیع الاول کے دن کا اختتام ہے, اس کو بہترین بنانے کے لیے جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ آپس میں مل کر، جو نہیں جانتے، جو قرآن کہتا ہے قل انما اعدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، اے رسول ان سے کہیے میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، موعظہ کرتا ہوں، خدا کے لیے قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، دو دو ہو تو دو دو کر کے، اور اگر دو دو بھی نہیں ہے تو ایک اکیلے اکیلے ہی کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے قیام کرو۔ تو رسول اللہ تکلیفیں محسوس کیا کرتے تھے، آپ بھی اس معاشرے کی تکلیفوں کا ایک سروے کیجئے، اپنی طاقت دیکھیے، ساتھ ملا سکتے ہیں لوگوں کو ساتھ ملائیے، کمٹمنٹ کیجئے، جیسے دنیا کے معاملات کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، کمٹمنٹ کیجئے رسول اللہ کے ساتھ کہ آپ کا یہ کام میرے میں جتنی طاقت ہے میں انجام دوں گا، تو ممکن ہے قیامت کے دن آپ کو دیکھ کر رسول اللہ فرمائے یہ میرا حقیقی غلام ہے، اس نے صرف باتیں نہیں کی تھی، یہ صرف اٹینڈنس نہیں لگواتا تھا آ کر، یہ صرف مزے نہیں لیتا تھا وہاں پر، بلکہ اس نے، اس کو جب پتہ چلا کہ میں تو درد سے بھرا ہوا تھا، میرا دل تو انسانیت کے درد سے بھرا ہوا تھا، تو اس نے بھی اپنے دل کو نرم کر دیا اور اس درد میں سے اس نے بھی حصہ لے لیا، اور اس کے بعد اس نے میری غلامی کی، میری سیرت کو اپنایا، محروموں کی مدد کی، بھوکھوں کو کھلایا، ان پڑھوں کو پڑھایا، لیکن کمٹمنٹ کے ساتھ۔ بہت آسان ہے کہ آپ سے میں بیکری سے کوئی چیز خرید کے لاؤں اور بانٹ دوں، بڑا نقد و نقدی ثواب مل جاتا ہے، لیکن استقامت چاہیے اور حوصلہ چاہیے اور ہمت چاہیے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے، ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے، انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے، انہیں ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنانے کے لیے۔ اس میں محنت لگتی ہے، اس میں کمٹمنٹ چاہیے۔ آج کوشش کریں، یا رسول اللہ آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ خدا بند عالم آپ سے کہہ رہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، تو ہم کم از کم کچھ تو کریں گے آپ کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں اس آیت کے پیغام کو پروردگار ہمیں سمجھنے کی اور اپنے قلب و جان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس معاشرے میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تکالیف میں ہیں، پاکستان کے علاوہ بھی بہت ساری تکالیف ہیں اور اس پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ تکلیف میں ہیں۔ پروردگار جو درد تیرے رسول کے دل میں تھا اس درد میں سے ہمیں بھی خیرات عطا فرما، اور پروردگار وہ کام کہ جن سے تیرے رسول کے اس درد میں کمی آتی ہو، ایسے کام کہ جن سے رسول اللہ در حقیقت راضی ہوتے ہوں، ہمیں خود بھی اور ہمیں ہماری اولادوں کو بھی وہ کام کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔